مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کی فیضان مدینہ آمد ہوتی ہے اور یہاں آ کر وہ خوب برکتیں پاتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کچھ ہمیں تاثرات بھی ریکارڈ کرواتے ہیں. تو آئیے ہم لاسٹ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں.
یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا.
عبدالغفار جی نام.
عبدالغفار بھائی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟
حیدرآباد سے.
نام محمد تسلیم ہے.
کہاں سے آئے؟
لائند ایریا.
محمد امتیاز جی نام. میں ڈسٹرکٹ سرگودا سے ہوں.
پانچ شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے آج.
آپ کو پتہ ہے آج کیوں کھڑے ہیں یہاں پر یہ سارے جلوس کیوں نکالا؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے, اس کا جشن مبارک منا رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ.
جلوس کے لیے کھڑے ہیں.
حسینیہ جلوس ہے آج.
حسینیہ جلوس ہے.
حسینیہ جلوس کیا ہوتا ہے؟
جس کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی تھی ان کے حوالے سے خوشی مبارک کے لیے ان کی آج ولادت کا دن ہے, اس لیے آج تاج اسلامی والے ان کے لیے جلوس حسینیہ کر رہے ہیں.
اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ پانچ شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یوم ولادت ہے, کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے حوالے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟
کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے, ادھر آ کے پتہ لگا. بالکل اس سال پتہ لگا.
آج امیر سنت نے الحمدللہ دعا بھی دی ہے, جو کتاب ہے فیضان رمضان اس کو پڑھنے کے حوالے سے ترغیب بھی دلائی. آپ کی کون؟
انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ.
آپ یہ بتائیے گا آج پانچ شعبان الموسم کون سا واقعہ
ہے؟ امام حسین کی ولادت کا دن ہے.
آج کے مدنی مذاکرے کے اینڈ کے اوپر امیر رسول نے ایک ترغیب دلائی اور بڑی دعائیں بھی دی, اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟
فیضان رمضان پڑھنے کی ترغیب دلائی آپ نے اور دعا بھی دی.
کیا نیت بنتی ہے؟
انشاءاللہ پڑھیں گے.
اعتکاف کے حوالے سے بھی ایک ذہن بنتا ہے, امیر سنت کافی ترغیب دلاتے ہیں کہ پورے ماہ کا نہ بن پائے تو آخری اشرے کا.
الحمدللہ میں 4 سال سے 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے تحت ہمارے علاقے میں نور مسجد میں ہوتا ہے, وہاں پہ کر رہا ہوں.
پہلی دفعہ جب اعتکاف کیا تو آپ نے اس اعتکاف کی برکت سے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس؟
نماز کی پابندی.
آج کا مدنی مذاکرہ کس عنوان سے تھا؟ موضوع کیا تھا اس کا؟ کیوں
ولادت کا دن تھا تو اس کے بارے میں تھا.
میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں. میں دبئی میں کام کرتا ہوں, صرف 4 دن پہلے ادھر آیا ہوں صرف مرکز کے لیے. ماشاء اللہ بہت شوق تھا. میرے بھائی ہیں ادھر, محمد کا کورس کر رہا ہے, تو انہوں نے جب جیسے ان کی ویڈیو بھیجی اور میں نے دیکھا تو میرا کو ذوق ہوا کہ اللہ کرے کہ میرے کو یہ نصیب سعادت کی گھڑیاں ہو جائیں. تو ماشاء اللہ دل باغ باغ کا خوشی ہوئی جب میں نے پرسوں زور کی نماز آ کے ادا کی.
اچھا یہ عالمی مدنی مرکز کو آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہے ہوں گے پہلے اور کلپس وغیرہ دیکھتے ہوں گے, لیکن فزیکلی طور پہ جب پریزنٹ ہوئے یہاں پر تو کیا فیلنگ؟
وہ جب بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی نا تو انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں, تبھی میرا ذوق اور شوق میرے کو ہوا.
پانچ شعبان الموسم کو کون سا واقعہ پیش آیا؟
یہ امام حسین کے جو یوم ولادت ہے نا. جی
اس کی ولادت کہاں ہوئی تھی آج بتایا گیا؟
مدینہ شریف میں.
مدینہ شریف میں. ماشاءاللہ. آپ کا نام کس نے رکھا؟
اللہ کے نبی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا.
ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آپ نے دل جمعی کے ساتھ پورا مدینہ مذاکرہ.
جی الحمدللہ.
مدینہ مذاکرے میں اور بھی بہت سے سوالات ہوئے, امیر سنت کے جوابات دینے کا انداز آپ کو کیسا لگا؟
ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے. مطلب جو بھی بات کرتے ہیں ان کے ہنس مکھ اور گفتگو انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات دل میں اترے اور دل کرتا ہے کہ ان کو بندہ فیس ٹو فیس دیکھتا رہے.
دس لمبی کے بارے میں پہلے سنتے تو رہتے ہوں گے, آج فزیکلی طور پہ پریزنٹ ہوئے یہاں پر, ہم نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا.
ماشاءاللہ جی بہت بہت پیارا نا, اس کے مطلب الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں.
مجھے انتہائی روحانیت ملی ہے یہاں آنے کے بعد, تو میں نے حضرت صاحب کا بیان بھی سنا اور ایک قدرتی ایک روحانیت جو ہے نا وہ میرے دل میں اتری ہے, اس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اس سے زیادہ احساس جو ہے نا میں بیان لفظوں میں نہیں کر سکتا.
اچھا آخر میں پیر صاحب نے دعائیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فیضان رمضان کتاب پڑھے اور کسی کو تحفہ دے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی نیت بنتی ہے آپ کی؟
لازمی لا کے اس کی ترتیب بناؤں گا اور ذہن کو اس طرف مائل کروں گا. بالکل.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہر ہفتے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
میں آ کر یہاں خوب برکتیں پاتی ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ اسلام بینک کو غور سے توجہ سے سننا اور اس کی برکتیں پانا, اللہ پاک ہم سب کو بھی علم دین کی دولت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب مرتکب ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت کاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں پینا ہری افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت اگر نہیں کی تو کھانا پینا وغیرہ یہ جائز نہیں ہوگا. کھانا پینا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے اب کھا پی سکیں گے, لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر کھانے پینے کے لیے نیت کیے تو. اس لیے وہ ثواب کے لیے نیت کرنی ہے. اور نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں 12 مرتبہ, چاہے تو درود شریف پڑھ لیں تو یہ بہتر طریقہ ہے. اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں اور ثواب بھی ملے گا اعتکاف کی نیت کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت اہل بیت اطہار کے سر کے تاج حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا. جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس سے خوش ہوگی. اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت, جب میں رہوں سلامت, پیارے پڑھوں کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہم
بلغنا
رمضان
بصحت وعافية صلى الله على محمد. 1443 ہجری کے شعبان شریف کی آج 9ویں شب ہے, 9th رات ہے. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں شور کوٹ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، سوال یہ عرض ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک میں گلاب کی پتیاں یا پھر مور کے پر وغیرہ رکھتے ہیں، کیا ایسا رکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں، میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
یہ مور کے پتے جو ہے، یہ پر جو ہے خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس میں رکھتے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کے نسخے کو کوئی شاید نقصان نہیں ہوتا. بچپن سے دیکھا ہم نے پر کی بھی، مطلب بالکل وہ شاخیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جو وہ رکھتے تھے ہم بچپن میں، قاعدے میں، قرآن میں، اس طرح دیکھے ہم نے. پھول کی پتیاں کبھی دیکھی نہیں ہے، ابھی تو پورا پھول رکھا ہوا تھا. یہ پورا پھول تو رکھنے کا عرف نہیں ہے قرآن کریم میں، یہ شاید تصویر بنانے کے لیے انہوں نے رکھا ہو، تو قرآن کریم پر کوئی چیز رکھنی نہیں چاہیے. البتہ یہ کہ پتیاں قرآن کریم میں اگر یہ گیلی نہ تر پتیاں رکھیں گے نا، تو قرآن کریم کے کاغذ میں دھبا پڑے گا، بند کر دیں گے دوستوں. تو یوں مطلب قرآن کریم کے نسخے کو، مطلب یعنی کہ دھبے لگیں گے. تو اگر یہ خشک پتیاں ہوں بالکل تو رکھنے میں تعظیمن، لیکن عرف اس پر دیکھا نہیں ہے میں نے. مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں.
یہ پھول کی پتیاں بعض مقامات پر دیکھیں اس طرح ہوتی ہیں، لیکن وہی صورت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ خشک ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر دھبا لگے، نعوذ باللہ.
اور اگر مسجد میں وقف کا نسخہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کو اگر نقصان پہنچایا پھول کی پتیاں ڈال کے، پھر تو مسائل اور بڑھ جائیں گے اس کے. تو اس لیے وہ مور کی جو ہے نا، اس میں نقصان کا تصور نہیں ہے، اور وہ بھلا معلوم ہوتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ اس کا تو ہم نے شروع سے عرف دیکھا ہے، نہ معمول دیکھا ہے، رکھا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک سوال کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ برے دوستوں کی محفل سے بچو کہ ان کا رنگ چڑھ جائے گا. تو اگر ہم اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رنگ ان پر چڑھ جائے، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہمارا رنگ چڑھ جائے گا، ان کا رنگ ہی کیوں چڑھے گا؟ اس بارے میں کیا فرماتے آپ؟
سر وہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، نیکی کرنے میں امتحان ہوتا ہے، تو وہ لذت کا رنگ جلدی چڑھے گا. تو حدیثوں میں بھی ممانعت بری صحبت کی، وہ حدیث میں یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنے کی، کہ یہ ایسا ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھنا. لوہار جو لوہے کی یعنی کہ نوکری چلاتا ہے اور لوہے کے اوزار بناتا ہے، اس کو لوہار بولتے ہیں. یہ لوہار جو ہے، اس کے پاس بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے جل جائیں، یا پھر یہ کہ کپڑے نہیں جلتے تو کم از کم وہاں کی بدبو تم کو پہنچے گی، اس لیے لوہار کے بیٹھو گے. تو اور اچھی صحبت کی ملی تھی کہ عطر کی دکان یا عطار یعنی عطر والا مراد ہے، عطر والے کے پاس بیٹھو گے یا عطر کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو یا تو عطر والا تمہیں عطر دے گا، یا کم از کم عطر کی خوشبو تو تمہیں پہنچے گی. تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہی کی مطلب یعنی کہ ترغیب ہے. اور جو نمازی ہے نا، ان کو تو عام طور پہ جو وتر میں جو پرانے نمازی، ان کو تو یاد ہوتی ہے دعائے قنوت. تو قرآن دعائے قنوت جو وتر میں تیسری قدم پڑھی جاتی ہے، اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. تو یہ کہ ان کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ان کو ترک کرتا ہوں. اب یہاں روز نماز میں وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، اور سلام پھیرتا ہی بھاگ کے ان کے قدموں میں جا بیٹھتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے تو مانا بھی تو ہم لوگ کبھی نہیں دیکھتے نا. اور مفتی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے صحبت صالح ترا صالح کنت, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, صحبت طالح ترا طالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اچھا اب جہاں رنگ چڑھنے کی بات ہے نا کہ ہمارا رنگ, تو ہم پر اپنا رنگ پکا ہے کہ کچا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا دیکھو عالم دین ہے یا کوئی منجاوا مبلغ ہے مضبوط, اور وہ کسی گناہگاروں کے پاس صرف اس لیے گیا ہے کہ ان کو نیکی کی دعوت دے گا, ان کے کہہ کہے اور ان کی گالیاں اور ان کے فلمی ڈائلاگ نہیں سنے گا, ان کو صرف نیکی کی دعوت دے گا اور یوں ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھے گا تو یہ ان کو رنگ چڑھا کے آ جائے گا, اس کا امکان پورا پورا ہے. اور آپ جا کر ان کے ساتھ گپے لگاؤ گے نا اور فلموں کی باتیں کرو گے تو آپ کا آپ پر رنگ ہے ہی کب جو چڑھے گا, آپ کا خود رنگ اترا ہوا ہے. تو یوں برے دوستوں کی صحبت میں اچھا آدمی بیٹھتا ہی نہیں ہے, وہ اندر یا باہر یا کہیں سے بھی وہ برا ہوتا ہے جب ہی تو بیٹھتا ہے. وہ ایک عربی محاورہ ہے نا الجنس یمیلو الا جنس سے ہی, ہر جنس جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتی ہے, یعنی سیم چیز جو ہوتی ہے نا وہ سیم چیز کی طرف اس کو کھینچتی ہے. تو یہ ان کی صحبت میں اور واقعی دوستی جیسے کوئی میں نے کہا کہ ان کی منڈلیاں جو لگتی ہیں ان سے بیٹھے گا وہی کہ جو ان جیسا ہوگا دل سے ان کے یہ انداز پسند آتے ہوں گے تو ہی بیٹھے گا. تو یہ اپنے آپ کو سفید سمجھتا رہا ہے کوئی, جو اپنے آپ کو سفید سمجھے وہ تو آئی کالا, اپنے آپ کو ہمیشہ مطلب گناہگار سمجھنا چاہیے, نیکوکار نہیں سمجھنا چاہیے. ہم لوگ ہیں گناہگار اور ان لوگ صحبت میں بیٹھیں گے تو مزید گناہوں میں پکے ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے برے کو بھی چاہیے کہ بروں کی صحبت میں نہ جائے بلکہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس پر کچھ نیکی کا رنگ چڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں درود پاک بھی پڑھ لیا, اب بھول کر بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو گیا تو اب کیا کرے؟
اگر اس نے سجدہ نہیں کیا اگلی رکعت کا تو اس سے پہلے پہلے بیٹھ جائے.
غلام مصطفیٰ تاری عرض کر رہا ہوں ڈیفینس کراچی. کل الحمدللہ 8 شعبان 1443 سنہ ہجری 11 مارچ 2022 کو میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو امیر اہل سنت کے مریدین میں بھی یہ شامل ہو جائے اور اس کو دعاؤں سے بھی نواز دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیوں والی عافیت والی برکت والی طویل زندگی عطا کرے.
ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو, اللہ پاک آپ کے شہزادے کو طویل عمر دے, عافیت والی سنتوں بھری, خوب نیکی کی دعوت یہ دیں اور یہ وہ ماشاء اللہ دیں گے جب بڑے ہوں گے اللہ چاہے گا, تو آپ بھی اس میں چڑھ کر حصہ لیں نیکی کی دعوت میں اور نماز کی پابندی ہو سنت کی پابندی ہو, اللہ سارا گھرانہ جو آپ کا اسے شاد و آباد رکھے, پھلتا پھولتا مدینے کے سدا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. اب اتنی دعائیں دیں آپ نے کو مدنی قافلے کا اعلان کر دیتے آپ, ایک تو آپ کو خوشی حاصل ہوئی شہزادے کی, دوسری کچھ آپ کو دعائیں چاہیے تھی وہ بھی مل گئی, تو آپ بھی اعلان کر دیں کہ میں بھی ماہ رمضان کا پورا پورا ماہ رمضان اعتکاف کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلى الله تعالى عليه وسلم. आपको ढूंढने दुआ याद कराऊंगी। ओके अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक लना फी लना फी वजिलना वजिलना
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بدين اللهم صل على سيدنا محمد
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت سے بھی اس پر ہم کچھ امیر علیہ سنت کے تاثرات دیں گے. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ کسی اسلامی بہن کہیں کہ میں پچھلے سال کے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکی, اب رمضان مبارک سے پہلے ہی پچھلے رمضان کے روزے ادا کرنے ضروری ہیں یا بعد میں رکھ سکتی ہوں؟
کوشش تو یہ کریں کہ جلد سے جلد ادا ہو جائیں یہ قضا روزے, لیکن اگر ادا نہیں ہوئے اور رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لے آیا تو اب پہلے رمضان المبارک کے جو فرض روزے ابھی ہیں وہ رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد میں اس کی یعنی جو پچھلی رمضان کے رہ گئے ہیں یا اس رمضان میں کچھ رہتے ہیں عذر کی وجہ سے تو وہ اس کی قضا بعد میں کریں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں جب آپ پر روزے فرض ہیں تو ان فرض روزوں کو چھوڑ کے آپ قضا ادا کریں, بلکہ آپ نے جب آپ اپنی جگہ پر ہیں مقیم ہیں تو وہاں آپ نے اپنے فرض روزے ہی ادا کرنے ہیں, قضا پھر رمضان کے بعد کیجیے گا.
سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے مار ڈالے تو اس شخص پر قیامت میں کیا سزا اسے دی جائے گی, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی ہی بیٹی کا قاتل کہلائے گا؟
ظاہر ہے اپنی اولاد کو بھی قتل کرے گا, یہ تو بہت ایسا گناہ ہے کہ گناہ تو ہے ہی, اور معاشرے میں بڑا وہ نفرت کی صورت ہے اور لوگ مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسے نفرت کریں گے. یہ کیسا ظالم باپ ہے کہ جس نے مطلب ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا. ابھی کراچی کا بھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا تھا کہ صرف 22 دن کی بچی کو جو گھر میں مطلب کسی نے وہ ذبح کر دیا. اب یہ مجھے نہیں پتا کس نے ذبح کیا, لیکن وہ بیچاری پھول جیسی بچی تھی. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ مطلب جارے جہالت کی انتہا ہے, اور شیطان جب سوار ہو جاتا ہے تو ایسا سوچتا ہے. حالانکہ بچی جو ہے پیدا ہونا جس کو معاذ اللہ یہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے, تو یہ دور جہالت کا ہے معاملہ کہ پہلے یہ بچی کو زندہ درگور کرتے تھے, کفار نانجر بچی بیٹی ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے. معاذ اللہ یہ ظاہر کے وحشت و بربریت کی انتیا کا دور تھا, لیکن اب مسلمانوں میں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی کہ یہ بھی بچی کو پسند نہیں کرتے, حالانکہ بچی کے اپنے فضائل موجود ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی بیٹیوں کی خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت بیان کی کہ برا مت سمجھو اس کو. کہ معاشرے میں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو لوگ مطلب اس کو مطلب ہے کہ بہت ہی برا سمجھا جا رہا ہے، شاید اس لیے بھی سمجھا جاتا ہو کہ یہ کچھ کمائے گی تو نہیں، الٹا اس پر تو خرچہ ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ اس کو ہم بیاہ دیں گے اور یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو بنے گی نہیں وغیرہ، کوئی بھی یعنی کہ تصور ہو سکتا ہے، اور بیٹا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ تصور ہے تو یہ غلط تصور ہے. عام طور پہ بیٹے شادی کے بعد وہ آدھے ادھے تو ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کا رویہ اگر مثبت نہ ہوا تو پھر یہ کہ پورے نکل جاتے ہیں ہاتھ سے. اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. خیر بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور اکثر بیٹے خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. لیکن بیٹیاں ہاتھ سے نکل جانے کے واقعات آپ کو کم ملیں گے. تو بہرحال یہ کہ وہ بیٹی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور معاذ اللہ اگر اس کو قتل کر دیا تو توبہ توبہ توبہ، کہ اس کا تو بہت ہی سخت گناہ ہے. ویسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں پہلے قتل و خون کا، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل و خون کا، یا نیکیوں میں پہلے نماز کا حساب ہے اور گناہوں میں پہلے قتل کا. یہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک حدیث پاک میں کہ کسی مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین و آسمان والے سب یعنی یا روئے زمین کے سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں تو یہ سب کے سب جہنم میں اوندے کر کے پھینک دیے جائیں گے. یہ اتنا مبالغہ حدیث پاک میں کیا گیا کہ مسلمان کا خون ناحق اور پھر اپنی بیٹی کا خون ناحق. توبہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہدایت دے، اور چاہے کتنی بیٹیاں ہو، ایک بھی بیٹا نہ ہو، تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہم اللہ پاک سے ناراض ہوں گے تو یہ کہ بیٹا پیدا تو نہیں ہو جائے گا، یا ہم بیٹیوں پر سختیاں کریں گے یا بیٹیوں سے ناراضیاں کریں گے، گلے شکوے کریں گے، تب بھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو جائے گا. وہ تو رب پیدا کرے گا جب چاہے گا. ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا صابر و شاکر بندہ بن کر رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات تراوی پڑھانے والا اسی مسجد کا امام، خادم یا مؤذن ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے ساتھ کیسے اجارہ کیا جائے جبکہ وہ پہلے سے اجیر ہے؟
دیکھیں اجارے پر اجارہ یہ تو ناجائز ہے، لیکن اب وہ صورت دیکھی جائے گی کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے. اب امام کی ڈیوٹی نماز پڑھانا ہے، تراوی پڑھانا نہیں ہے، تو اب اس نے عشاء کے فرض پڑھا لیے، اس کی ڈیوٹی تو پوری ہوئی نا. اب اگر وہ چاہے اور کہیں دوسری جگہ تراوی پڑھانے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس طرح مؤذن کی ڈیوٹی اگر ہے پانچ نماز، پانچ اذانیں دینے کی، اور مطلب وہاں ٹھہرنے کی یا مسجد کی چوکی داری کرنے کی، وہاں رکنے کی ڈیوٹی نہیں ہے اور کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہے، اذانوں کا ہے، تو اب یہ فارغ ہے. ابھی اگر عشاء کی اذان دے کر جیسے چلا جاتا ہے اور کہیں یعنی فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے اور کہیں اور تراوی پڑھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ شرعی مسئلہ ذہن رکھیے گا کہ تراوی کا اجارہ نہیں ہو سکتا، کہیں جا کر یہ تراوی کا اجارہ کرے تو یہ خود ناجائز ہے تراوی کا اجارہ. البتہ ایک وقت کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹہ کا اشارہ ہو گیا اور اجرت بھی طے ہو گئی، یعنی کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے. جہاں اجرت یعنی کہ صراحتن یا دلالتن ثابت ہے، یعنی کھلے لفظوں میں کہ ہم اجرت دیں گے یا یوں کہ پتہ ہے کہ اجرت دیں گے وہ یہ لے گا، تو اب یہ خوش کر دوں گا اور آپ کو مزہ آ جائے گا یا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ طریقہ غلط ہے. طے ہو جائے گا بھائی اتنے، فگر طے ہونا ضروری ہے. تو اب یہ کہ وہ وقت کا اشارہ کرتا ہے اور تراویح، پھر اس میں یہ بول دیا جائے گا آپ اس ڈیڑھ گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں ہم کو تراویح پڑھا دیا کریں، قرآن کریم سنا دیا کریں، تلاوت کر دیا کریں، تو یہ سب یا نعت شریف پڑھ دیا کریں، تو یہ سب جائز ہو جائے گا، وقت کی اجرت جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ کریں، اگر یہ ترکیب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا اجارہ ہے کہ اس کو مائک بھی سیٹ کرنا پڑے گا بار بار، مائک کا خیال رکھنا ہے، دریا بھی سمیٹنی ہے، بچھانی بھی ہے، لوگوں کے چلے جانے کے بعد صفائی بھی کرنی ہے، اور یہاں مطلب اس سے اس طرح کا اجارہ ہے کہ یہ جا نہیں سکتا، تو اب اس وقت کا جب اس کا اجارہ ہو چکا ہے تو اب ایک وقت میں دوسرا اجارہ نہیں ہو سکتا، تو بہرحال اس کی صورتیں بنیں گی. تو جہاں جیسی صورت ہو تو ایسی چاہیے کہ دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی کر لیں کہ بھائی ہمارے یہاں مؤذن صاحب کی اس طرح کی ہماری ترکیب ہے، تو اب کیا یہ تراویح کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، وقت کا اجارہ کر سکتے ہیں کہیں جا کر، یا امام صاحب کی یوں ترکیب ہے کہ تراویح کے لیے دوسرے حافظ صاحب آتے ہیں، اب ان کے لیے کیا صورت ہوگی اجازت کی، تاکہ یہ وقت پر وقت کا اجارہ نہ ہو. کہ یہ وقت پر وقت کا اجارہ یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ یعنی اسی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی غالباً پوچھ رہے ہیں کہ وہ اگر ان کا تراوی کا پڑھانا ہے یا مؤذن صاحب اسی مسجد کے ہیں، اب وہ ان کا کام اذان دینا اور اقامت دینا ہے، وہ فارغ ہو گئے، تب اگر اسی مسجد کے اندر وہ تراوی یا مؤذن صاحب پڑھانا چاہتے ہیں یا امام صاحب پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کا اجارہ کس طرح کریں؟
ان کا اگر اجارہ ہی کرنا ہے تو پھر وقت ہی کا اجارہ کیا جائے گا، تراوی پڑھانے کا اجارہ تو ہو نہیں سکتا.
وہ بھی فارغ ہو گئے،
نہیں کہ امام ہے وہ تراوی پڑھائے، اب وہ تو فارغ ہو گئے نا، اب اس کے پاس فارغ وقت ہے، تو اس کا نئے سرے سے تراوی کا اجارہ نہیں کرنا ہے. بھائی دو گھنٹے آپ ہم کو مزید دے دیں، اور کیا لیں گے کیا دیں گے یہ طے ہو گیا، آپ کہہ دیں گے تراوی پڑھا دیں، یہ ترکیب بن سکتی ہے امام صاحب کی بھی، مؤذن صاحب کی بھی، خادم اگر حافظ قرآن ہے وہ صحیح پڑھا سکتے ہیں تو ان کی بھی، جو بھی صحیح پڑھا سکتا ہو. یہ تو الگ صورت ہے، اجارہ تو اسی نے کرنا چاہیے، لیکن اجارہ وقت کا ہوگا. اب وہ صحیح نہیں بھی پڑھا پایا تب بھی وہ وقت کا اجارہ ہے، اس تو اجرت کا وہ حقدار ہو گیا. صلو علی الغریب صلی اللہ علیہ.
ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ہسپتال میں جاتے ہیں یا کسی او پی ڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے مریض بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر اوقات کوئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کافی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، ان کی عمر کافی ہو چکی ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب رپورٹس دیکھتے ہیں، گردے میں بھی مسئلہ آ گیا، چھاتی میں بھی پرابلم ہے، جگر بھی فیل ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہے، آنکھیں بھی کمزور ہو چکی ہیں، چال میں بھی لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے، اور پھر اب کافی اوقات میں تو جو مریض ہے وہ بیڈ ریڈن ہو چکا ہوتا ہے. بیڈ ریڈن سے مراد کے بستر سے چپک گیا، اٹھا بھی نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے اس کو لے کر آئے، اور ان حالات میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیسے مریض ایک دن وہ جیے گا، دو دن، تین دن، کئی سال ہا سال نکال جاتے ہیں. تو اس حالت میں جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوجہ ہے، زوجہ ہے تو اس کا شوہر ہے، ان کے اوپر جو وہ وقت گزر رہا ہے، اس حوالے سے میرے اللہ سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ وقت تو بڑا کڑا ہے، اب ان کو ہسپتال لے کر آنا اور ڈاکٹر سے چیک کروانا، پھر ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، یہ ہے تو ایک پوری لیبر، ایک بہت بڑا کام ہے، اور ایسے حالات میں ڈاکٹر بھی جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں उनको सिम्टोमेटिक मेडिसिन कहा जाता है, यानी असल बीमारियां तो बहुत ज्यादा हैं, बस ऊपर ऊपर जो बीमारी आ गई, बुखार आया, दर्द हुई, उसकी दवाई दे दी जाती है ताकि वो वक्त गुजरता चला जाए। तो ऐसे वक्त में जो लवाहिकीन उन बीमारों का ख्याल रख रहे हैं, उनके बारे में आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं, क्या उनको बात बताते हैं कि उन्हें कैसा रवैया रखना चाहिए और वो किस तरीके से ऐसे मरीज का ख्याल करें?
वाकई बड़ा यानी ये कड़ा इम्तिहान है। इससे मौके पर आमतौर पे ये भी होता है, जो खाते पीते लोग होते हैं ना, ये नर्स या मेल नर्स ये रख देते हैं कि वो उसकी खिदमत करेगा मरीज की, टाइम टू टाइम दवा पिलाएगा, करवट तब्दील करेगा अगर वो बेड पर पड़ा है तो, ये होता है। और घर के अफराद जो है वो खाली बस दूर दूर से देख रहे होते हैं, तनख्वाह पेमेंट कर रहे होते हैं ये नर्स वगैरह की, ये कर रहे होते हैं। इसमें अगर मुमकिन हो ना तो अपने हाथों खिदमत करें कि आप जब छोटे थे तो आप भी बीमार होते होंगे, बुखार भी चढ़ता होगा या कुछ बात होगा, टूट फूट भी बदन की हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, गिर पड़ता है, सर बट जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, तो माँ बाप खुद खिदमत कर रहे होते हैं आपके लिए, इन्होंने कोई नर्स या मेल नर्स या कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया था, अपने हाथों आपका गंद कचरा सब उठा रहे थे, लेकिन अब यह कि आपने माँ बाप को किसी के रेमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन अगर वाकई आप नहीं कर सकते तो फिर ये नर्स वगैरह रख दिए तब भी ठीक है कि कम से कम वो इसको मतलब दवाएं और ये वक्त पर मिलती रहेंगी, वरना फिर आप भी नहीं करेंगे, मुलाजिम या मुलाजिमा भी नहीं रखेंगे, तब तो ये बिल्कुल ही मरीज जो बेचारा ज्यादा आजमाइश में आ जाएगा। अब आपको दूसरा मसला ये करना है कि अखलाकी तौर पर अपना रवैया बहुत दुरुस्त रखना है, जो अब ये बूढ़ा या बुढ़िया बुजुर्ग खातून या बुजुर्ग साहब जो हैं, ये जो बिस्तर पर हैं या एकदम बूढ़े हो गए, इनका ये भी मन है कि लूज टॉकिंग बढ़ जाए इनकी, बात बात पे गुस्सा आ जाना और परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर देना, इस तरह की सूरतें बनती रहेंगी, ये इम्कान होता है। तो इसमें यह कि आपको सब्र का जाम बार बार पीना पड़ेगा, आपको जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, बाप ने या माँ ने जो बुजुर्ग है या दादी ने आपको झाड़ दिया, बिला वजह झाड़ दिया, या थोड़ा बहुत उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो अब झाड़ दिया, भले झाड़े, यानी कि हम बच्चे थे ना तो मुझे याद पड़ता है कि जैसे उस्ताद ने धप्पा मारा तो यूं बोलते थे इसने धूल उड़ाई, ये धूल समझे, तो दादा दादी ने भी मारा ना, यानी बोला उल्टा सीधा कुछ बोल दिया जो मजा नहीं आया, ये समझो इन्होंने धूल उड़ाई है, इग्नोर करें इसको, आप कुछ भी नहीं बोले, वरना आपका बोलना इनको बहुत तकलीफ देगा, आपका ही हाल होगा। और वो जब कुरान करीम में भी है ना कि कोई यानी कि माँ या बाप बुढ़ापे में अर्जले उम्र यानी निकम्मी उम्र उनकी आ जाए,
वो ये है कि माँ बाप या दोनों में
से पाक में ना
जी माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए।
जी 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 फरमाए वो आयत मुबारक
जी, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، اور ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو اور ان سے نرم گفتگو کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا ہے۔
ماشاءاللہ بڑی جامع آیت ہے یہ ماں باپ کے حقوق پر، تو اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے اف نا تو یہ بھی نہ کہو یعنی خوش دلی کے ساتھ مطلب ان کی خدمت کرنی ہے بہت سمجھ کر نہیں کرنی اور یہ کچھ بھی بولے یہ لوز ٹاکنگ کا تو میں عرض کر چکا یہ امکان قوی ہوتا ہے تو یہ دعا کریں ان کے لیے اور یہ بھی بیزار تمنا بھی نہیں کریں کہ یہ چلے جائیں دنیا سے جیسے یہ بھی مجھے تجربہ ہے اس کا کہ یوں مطلب بہت بوڑھا ہو جائے نا تو بولیں گے بس اللہ پاک اب اس کی مٹی ٹھنڈی کرے یہ سعادت مند اولاد کا یہ کام نہیں ہے ایسی بات کرنے کا نہیں نہیں اللہ پاک عافیت نصیب کرے اللہ پاک عافیت نصیب کرے اللہ پاک عافیت نصیب کرے عافیت کی دعا کرنی چاہیے نہ کہ اس کے مرنے کی مٹی ٹھنڈی کرے اس کا مطلب یہ مر جائے سلجھے ہوئے الفاظ ہیں عمدہ الفاظ ہیں مٹی ٹھنڈی کرے ورنہ مقصد یہی ہے کہ یہ مر جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کے بال کاٹ سکتے ہیں اور اگر اس میں کوئی ایج لیمٹ بھی ہے کہ اتنی عمر تک کاٹ سکتے ہیں اتنی عمر تک نہیں کاٹ سکتے تو یہ بھی رہنمائی فرما دیں.
اس کے بارے میں کوئی یعنی کہ چھوٹے بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو بعض اوقات اتنی عمر ہوتی ہے بچی یا بچے کی کہ اگر کپڑوں کے ذریعے امتیاز نہ کیا جائے نا تو بعض اوقات پہچانے نہیں جاتے یہ لڑکی ہے لڑکا ہے لیٹا ہوا ہے بچہ بچی بالکل دودھ پیتا بچہ تو کپڑوں سے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ورنہ بعضوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو ان کے تو سر مونڈنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اب بڑی ہو جائے بچی اب وہ کب تک ہے کیا یہ مفتی صاحب سے سنتے ہیں.
عمر کا تو ظاہر ہے کہ پڑا نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ اب وہ بڑی جس کو کہا جانے لگے اور عام طور پہ ہمارے یہاں 8-9 سال کی عمر ہو جاتی ہے بچے کی یا 7-8 سال کی وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے عام طور پہ اس طرح بال منڈوانے کا یعنی اس کو گنجا کروا دینے وغیرہ کا نہیں معمول ہوتا. اب یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہونے لگ گئی ہے تو اس کے بال اسی انداز کے کاٹے جائیں گے جو عورتوں میں رائج ہیں یعنی کندھے سے نیچے اس کے بال ہونے چاہیے اور ویسے بال نہیں ہونے چاہیے کہ جو کندھوں سے اوپر ہو جائیں اور جو فاسقہ فاجرہ بری عورتیں ہیں ان کے مشابہ بھی ان کے جیسے بھی یہ بال نہیں ہونے چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے نالو حسین خاص کے لیے آئے ماں جی تو ایکٹر ڈائریکٹر ہیں کمپیئر آیا سندھی چینل تے اردو چینل تے ماں اج مولانا الیاس قادری صاحب کا سوال کند جو کو شب برات تے اسا قبرستان تے ونجوں تھا وہ ونجن گرجے نہ ونجن گرجے اگر ونجوں تھا تو اتے کیڑی اساں کے دعا گرن گرجے ائی ان ماں اساں کے کیڑو ثواب ملے تو ان جو اساں کے طور طریقے کار سمجھایا ونجے.
شب برات میں قبرستان جانا یہ مستحب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جنت البقیع میں تشریف لے جانا. تو اب اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبرستان کی حاضری دیتا ہے کارے ثواب ہے اگر اس میں عبرت حاصل کرنے کی بھی نیت کرے کہ میں عبرت حاصل کروں وہاں جا کر یعنی کہ عبرت حاصل کروں گا توبہ کرے اپنی موت کو یاد کرے کہ اس پاک کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے اب کتنا ہی کرو فر والا ہو بڑا ڈیل ڈول کا ہاتھی جیسا انسان ہو کراٹے باز ہو بڑے فن جانتا ہو بڑے اسلحے چلاتا ہو لیکن قبر میں اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ کہ غور کرے اور اپنی موت کو یاد کرے گناہوں سے توبہ کرے اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی ترکیب کرے اور قبرستان میں جا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر وہ سلام کہنا ہے. اگر یہ سعادت مل جاتی ہے کہ قبلے کو پیٹھ اور جو میت ہے اس کا چہرہ اپنی طرف ہے, اس رخ سے قبرستان کا داخلہ ہو, تب تو مدینہ مدینہ. تو یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر. تو یہ قبرستانوں میں کئی جگہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے, تو یہ اس طرح کی دعا کرے کہ اس میں بھی عبرت ہے, اس دعا کے معنی میں بھی عبرت ہے. اے قبر والوں تم پر سلام ہو, اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے, ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں. جس میں موت کا ایک تصور ہے کہ ہم بھی آ رہے ہیں, پیچھے آنے والے, تم اکیلے نہیں ہو. تو انہیں کہ مرنا سب نے ہے. تو ایک تو یہ دعا کرے, پھر وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کرے. ایک حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کرے تو جتنے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام کرے گا ان اس کو تو ملے گا ثواب, پڑھنے والے کو, ان سب کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور سب مردوں کی جتنوں کو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کیا ان کی تعداد کے برابر ان کو پھر ثواب ملے گا. تو اب شب برات میں ہمارے یہاں یہ قبرستانوں میں لوگوں کی حاضریاں ہوتی ہیں, بہت حاضری ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھا ہے کہ رسمی کلام رسمی ایک رسمی طور پر بھی حاضری دی جاتی ہے, رسم جیسا بن گیا اپنے یہاں. اب ہر فرد رسمی جا رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کوئی خوف یا عبرت یا اس طرح کا وہ ماحول دیکھنے کو مل نہیں رہا. ان دنوں قبرستان میں اتنا رش ہوتا ہے, رش میں وہی جس طرح یہ بازار میں لڑتے ہوتے ہیں اس طرح قبرستان میں بھی لڑتے ہوتے ہیں, بارہ ماری اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک بار میں قبرستان گیا تھا, ہم کچھ دوست تھے میرے ساتھ, غالباً دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہوگا, یہ رش بہت تھا. تو پھر وہ ہم میں ایک تھا تھوڑا, وہ ہوشیار تھا تھوڑا, شاید لڑنے بھیڑنے میں یہ بھاگا گیا اور یہ مجمع میں گھس گیا. کچھ شور مچا ہوا تھا لڑائی جھگڑے کا, پھر اس کے کپڑے خون آلود تھے, یہ آیا یعنی چھڑانے کے لیے پہنچا تھا. تو یہ قبرستان میواشا قبرستان یہ بالکل یعنی کہ وہاں ساتھ ہی مطلب وہ رستہ قریب وہ سامنے ہی قبریں ہیں, اور یہ لڑے اور فلاں وہ دور غالباً چھری چاقو کا تھا. تو وہ ہے ایسا, اب تو اور بڑھ گیا ہوگا, فائرنگ ہوتی ہوگی خدا نہ خاصتا. تو بالکل یعنی کہ جیسے گئے تھے ویسے پلٹ کر آتے ہیں, کوئی عبرت یہ نہیں کہ اب جا کر نمازیں پڑھنی ہے یا پہلے نماز نہیں پڑھی تو ساری قضا عمری بھی کرنی ہے, آئندہ توبہ کر کے آ گیا, گیا تو سیریس تھا, آیا تو روتا ہوا آیا عبرت کی وجہ سے موت کو یاد کر کے اس پر مطلب کیفیت, ایسا کچھ دیکھنے میں آ نہیں رہا. بس وہ پھول چڑھائیں گے کچھ لے کر مروے کا, ہمارے یہاں مروے کے پھول چڑھائے جاتے ہیں, تو یہ چڑھائیں گے اور بس اگربتی جلائیں گے, تو موم بتی جلاتے ہیں. موم بتی اور اگربتیوں کا پروڈکشن ان دنوں بڑھ جاتا ہے شب برات میں, تو یہ سب کر کے آ جائیں گے بس. تو پھول چڑھا یہ جائز, اچھی نیت ہوگی تو ثواب کا کام. مروے کے پھول چڑھانا یہ بھی جائز ہے, تو پھول خوشبو دیتا ہے, اور خوشبو کے علاوہ یہ جب تک تر رہے گا, پھول جب تک تر رہیں گے یا کوئی بھی پتے گھاس کچھ بھی رکھ دیا ایسا جو تر ہے ابھی سوکھا نہیں ہے, تو یہ اللہ کی تسبیح کرے گا, اس سے وہ جو میت ہے اس کا دل بہلے گا, اس کے عذاب میں کچھ کمی آئے گی. تو اس کے فوائد ہیں. باقی اگربتی یا موم بتی قبر پر جلانا تو ویسے منع ہے کہ یہ آگ ہے اور یہ بری فال ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اس میں اگربتی اگر جلانی ہے تو کچھ لوگ بیٹھیں گے اور یہ کچھ پڑھیں گے, تو اس لیے وہ اگربتی جلائی اس نیت سے کہ سب کو خوشبو پہنچے گی تو جائز ہے, ورنہ اسراف ہے خالی جلا کے چلے اور یہ ذہن ہی نہیں کہ خوشبو پہنچے گی, خوشبو پہنچانے کے لیے لگائی ہے, بلکہ بغیر خوشبو کی اگربتیاں بھی چل رہی ہوں گی ان دنوں, خوشبو ہی نہیں آتی ہوگی, ہوگی نہیں خوشبو, آئے گی کہاں سے, کہ وہ لوگ خالی رسم سمجھتے ہیں اگربتی جلانی ہے تو میت کو تو کوئی فائدہ, ویسے بھی خوشبو والی ہو تو بھی اندر جا کر اگر وہ عذاب میں ہے تو اس کا عذاب وہ اندر جا کر یہ خوشبو دور کرے گی, ایسا کچھ تو ہے نہیں. اور موم بتی, موم بتی بھی اگر اس لیے لگاتے ہیں کہ دوسرے عزیز آئیں گے, یعنی اول تو لگانی سائڈ پہ, قبر پہ تو لگانی نہیں ہے, سائڈ پہ اس لیے لگائی کہ دوسرے عزیزوں کا بھی آنا جانا ہے تو یہ ان کو مل جائے گی قبر آسانی سے, اور یہاں آ کر یہ دعا فتح کریں گے, تو یہ نیت صحیح ہے. یا قبر ایسی جگہ پر ہے کہ لوگوں کا پاؤں پڑ سکتا ہے, تو اب اس نیت سے یہ سائڈ پہ اگربتی موم بتی جلائی کہ وہ قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے, تو ایسی صورت ہو تو ٹھیک ہے جائز ہے, ورنہ بھی ناجائز ہے کہ وہ اسراف ہے یہ. اچھا اب آج کل تو قبرستانوں میں ہمارے شہر میں تو عام طور پہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور شب برات میں لائٹوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اب اتنا بڑا بلب تو قبر کے بعد روشن ہے, ابھی آپ کی موم بتی جو ٹم ٹما رہی ہے یہ کیا روشنی پیش کرے گی, تو اب پھر فضول لگائی ہے تو یہ بھی ناجائز. جہاں روشنی کی ضرورت ہو اس لیے, اب قبر کو اگر آپ کی یہ اگربتی موم بتی کا اجالا پہنچتا ہے بالفرض, سارا سال کیوں بےچارے اندھیرے میں رکھتے ہیں, پہنچتا ہی نہیں ہے اجالا, تو اس طرح کے کئی رسمیں ہیں جو ادا کر کے پانی بلائیں گے اور پانی ڈلوائیں گے. پانی کیا کرے گا یار اندر جا کر, اندر آگ لگی ہوئی ہوتی پانی تھوڑی بجائے گا آپ کا, یہ بھی اس طرح پہ فضول ہے. اگر ضرورت نہیں ہے اور پانی رسمی طور پہ ڈالتے ہیں لوگ تو یہ بھی غلط ہے, اس سے بھی توبہ کریں اور چھوڑیں اس کو. ہاں اگر مٹی منتشر ہے اس کے لیے کہ مٹی جم جائے آپ نے ڈالی, یا پودے کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور آپ نے پودے کو پانی ڈالا, پودا لگا ہوا ہے یا گھاس تر رہے گی جو جس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی, ہر گھاس کو ضرورت نہیں ہوتی, خود رو گھاس ہوتی ہے اس کو ہمارے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اب ضرورت ہے پانی ڈالو تو ٹھیک ہے, خواب خواہ لوگ پانی ڈالتے ہیں اور پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے, یہ پھر اسراف اور ناجائز ہو جائے گا. ہر وہ اسراف جس میں مال ضائع ہوتا ہو یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اس میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ موت میت کے موقع پر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ سے ٹریٹ کیا جائے, ہمیں الگ سے پروٹوکول دیا جائے. مجھے یاد ہے ایک جنازے کے اندر شرکت تھی تو پنجاب سے یہاں کراچی میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں جنازے میں آئے ہیں, لو جی حاجی صاحب اپنی زندگی میں تو ہمیں لسیاں پلایا کرتے تھے یہاں بلا کر, اور یہاں ہمیں آ کر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں مل رہا. تو اب ایسے موقع پر بھی کچھ لوگوں کا اگر اس طرح کا ذہن ہو تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
آپ کا یہ سوال کرنا ہی ان کو کہنا ہے کہ عقل مند اور سمجھدار بندہ جو ہے وہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کیا کرتا, تو وہ عبرت کا موقع ہے, بندہ عبرت حاصل کرے. یہ لسیاں پلانا ایسی تھی عجیب عجیب قوم ہے, ایک جنازے میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا, جب وہ جنازے سے فارغ ہو گئے تدفین, میں تدفین میں گیا تھا, تدفین سے فارغ ہو گئے نا تو وہ جب سب لوگ جانے لگے نا تو چپکے سے وہ پان کے ایک پورا بنڈل جو تھا پان کا وہ اس کی قبر میں رکھ دیا گیا. وہ مرحوم جو تھے پان بہت کھاتے تھے تو بیچاروں نے قبر پر پان کا بنڈل رکھ دیا اور اب سب چلے گئے. چلو بھائی اب یہ کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو اٹھا لیا ہوگا, اب یہ مردہ پان کھائے گا اندر اور کسی چیز کی وہ ضرورت نہیں ہے پان, تو دیکھ بھی تو رکھو نا یار, کھانا بھی تو کھاتا ہوگا نا مرنے والا, پانی بھی پیتا ہوگا, گھر بھی ہے تو ٹھنڈا پانی پیتا ہوگا, تو پانی کا کولر بھی رکھ دیتے, خالی پان رکھ دیا. ہو سکتا ہے تمباکو والے پان کھاتا ہو تو تمباکو والے ہوں گے پان, تو یہ کہ بس وہ اتنی ہے نہیں, سوچ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, وہ بس وہ بعض گناہ ایسے کہ جلدی پشتی چلے آ رہے. تو یہ ظاہر ہے کیا یہ پان ضائع کرنے کے لیے رکھے تھے, وہ مردہ تو نہیں کھائے گا, یہ گناہ کا کام ہوا. ہے مطلب طرح طرح کے رواج ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے نا علماء جو فرمائیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. اب آگ پہ ٹھیک ہے دادا جان بولتے یوں کرو، اور ان کی بہت سفید داڑھی ہے، امام ابھی پہنتے ہیں، بزرگ ہیں اس لیے وہ بولتے ہیں، تو بزرگ ہوں گے، بزرگ نہیں ہوں گے. تو بزرگ عالم دین ہوتا ہے چاہے وہ جوان ہو. اور اگر عمر کے حساب سے کوئی 100 سال کا بھی ہے تو وہ علمی اعتبار سے بزرگ نہیں ہے، جبکہ وہ عالم نہیں ہے. تو جو عالم کہنا ہمیں وہ کرنا ہے، اور عالم علم دین سے بنتا ہے، شکل و صورت سے نہیں بنتا. کہ داڑھی ہے تو امام ہے تو لٹھ ہاتھ میں ہے، تو اس سے کوئی عالم تھوڑی بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ علی محمد. آنے والے جمعہ کو ہمارے وطن میں 14 شعبان ہوگی، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ 15 شعبان یعنی شب براءت کا سلسلہ ہوگا. تو آپ کا ایک رسالہ بھی ہے، اگر اس پر ہمیں کچھ مدنی پھول مل جائے کہ شب براءت کی آمد سے پہلے ہمیں کیا ایک ذہن بنانا چاہیے، اور اسی طرح شب براءت ہمیں کیسے منانی ہے، کچھ اگر اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں.
یہ شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس سے پہلے چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ گناہوں کی توبہ تو ابھی سے کر لے آدمی. حقوق العباد اگر کسی نے تلف کیے ہیں تو وہ ابھی سے ہی کر لے. جب یہ جب بھی تلف ہوئے اور یاد آیا تو فوراً آدمی کر لے، توبہ بھی کر لے، اور اس کی تلافی یعنی کہ جو حق دینا تھا وہ بھی دے دے. معافی مانگنی تھی تو معافی مانگ لے. اب ورنہ یہ کہ 14 شعبان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لے، تاکہ عمل نامہ جو اللہ کے بارے میں پہنچے تو وہ گناہوں سے خالی ہو. اللہ قبول کرنے والا ہے، حقوق العباد ادا کر دیں گے تو حقوق العباد سے وہ یعنی حق تلفیوں سے بندے کی وہ اس سے پاک جائے گا. کہ ہمارے یہاں تو خیر دعوت اسلامی کے عرف بھی ہے کہ شب برات سے پہلے پہلے کچھ اسلامی بھائی اپنے سوشل میڈیا پر بھی دیتے ہیں پیغامات کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور بعد اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں نصیب ان کے بیچاروں کے. ٹھیک ہے حقوق العباد سارے اس طرح معاف نہیں ہو جاتے، لیکن یار ایک تصور تو ہے کہ معافی مانگتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ پڑھ کے کوئی معاف بھی کر دے. یہ تو معافی مانگ رہا ہے نا، یہ کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے سارے معاف ہو گئے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا مجھے معاف کر دو، یہ کہہ رہا ہے. اس کو بھی روکتے ہیں. یہ دونوں طرح کی پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، دونوں طرح کے مطلب بعض علمی کہلانے والے وہ حضرات ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی اس میں کچھ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یوں نہیں ہو جاتا، اس سے یوں نہیں ہو جاتا، معاف نہیں ہوتے، یوں معافی مانگنی، وہ معافی مانگنی. یہ سمجھانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا جو رواج ہے نا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک مکتوب ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں بریلی شریف میں یہ مغرب سے پہلے پہلے رواج ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ حقوق معاف کرواتے ہیں، تو تم بھی اپنے یہاں رائج کرو. اس طرح کا ایک لیٹر جو یہ آقا کے مہینے آقا کا مہینہ اس میں شامل کیا گیا ہے، کچھ تھوڑا بہت کہیں کہیں الفاظ کو آسان کیا گیا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. خیر اعلی حضرت کی تو ایسی قداور شخصیت تھی کہ ان کو سمجھانے کو نکلے، اور غلط ہو تو سمجھائے نا کوئی، تو صحیح تو ہے یہ. اب کوئی دل سے معاف نہیں کرتا وہ اس کا میٹر ہے، معافی ہم نے مانگنی ہے. تو سب مطلب ایک دوسرے سے معافیاں مانگے. میں بھی چلو لگے آتا ہوں شب برات آنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، کوئی حق تلف ہوا ہو، کسی کو ڈانٹ دیا ہو، کیونکہ جتنے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اتنے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں حق تلفیوں کے، کوئی چیز لے کے بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے. اور اگر کوئی ایسا لین دین کا مسئلہ ہے تو مجھ سے رجوع کر لیں، یا کسی بھی دعوت اسلامی رکن شورا سے، فیضان مدینہ والے ہیں تو حاجی امین سے رجوع کر لیں، تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ترکیب بنا لیں گے. اگر کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے میرے اوپر ایک روپیہ بھی الحمدللہ کسی کا قرضہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے مانگتا ہو. مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اگر مجھے توجہ دلائی جائے گی تو. اور جہاں تک میرے پیسے تو لوگوں نے کھائے ہیں اور میں نے الحمدللہ کبھی کا سب کو معاف کر دیا ہے, مجھے پیسے نہیں چاہیے الحمدللہ میں نے معاف کیا. لیکن ان کو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ضروری ہے کہ کسی کے پیسے دبا لینا یہ گناہ کا کام بھی تو ہے نا, اللہ پاک کی بھی تو نافرمانی ہے نا, تو وہ توبہ سے معاف ہوگا. اب یہ کہ میں نے آپ سے معافی مانگی, اللہ کرے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اگر بدلہ لینا چاہیں تو پھر کبھی مجھ تک آپ پہنچ جائیں تو بدلہ لے لینا, یا کسی کو بول دینا جو مجھ تک پہنچا سکتے ہوں کہ وہ مجھے بدلہ لینا ہے, اور مجھے پتا ہو کہ آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی پتا ہو, اور میرا بھی ذہن بنے کہ واقعی یہ اختلافی ہوئی ہے میرے ان کی تو ہاں, باقی تو یوں مجھے پتا ہے کتنے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آنا بانا کر کے پہنچ جا اور پھر مسائل کھڑے کریں. خیر تو یہ کہ آپ بھی ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں, یہ سب سے اہم شب برات میں یہ ذہن بنتا ہے معافی تلافی کا, یہ دعوت اسلامی میں بنتا ہے الحمدللہ اور بہت درست ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے معاف کر دو, اچھی بات ہے, لیکن یہ سب معاف نہیں ہوگی آپ کو. جس کو جو پتا ہے نا کہ آپ کی اختلافی آپ نے فلاں ٹائم اس کو گھورا تھا ایزا دینے والی نظر سے ناحق, اور اس کو یہ یاد ہو اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں یار اس کو معاف کرتا ہوں تو یہ معاف ہوگا, ورنہ اس کو بھی پتا نہیں ہے, وہ بھی بھولا ہوا, آپ بھی بھولے ہوئے اور معافی مانگ رہے ہیں اور اس نے معاف کر بھی دیا کہ ہاں بھائی معاف کیا, تو بھی وہ حق اس کا معاف نہیں ہوگا, وہ مطلب صراحتن اس کی معافی مانگنی ہوگی. میں جو سمجھ سکا ہوں فتح رضویہ شریف کے مضامین میں اس طرح کا, اس طرح جو حق آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس دن ایک رکھ کے گھونسا دیا تھا اور اب یہ معاف کر دو معاف کر دو, تو یہ اس گھونسا جس کو دیا تھا نا اس سے تو معاف کروانا پڑے گا. اسی طرح کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گئے تھے تو یہ معاف نہیں ہوئیں گے, یہ دینے پڑیں گے. ہاں وہ کہتے کہ میں نے تم کو پیسے معاف کیے تو وہ الگ بات ہے, تو معاف ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اجتماعی معافی میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے کہ کچھ معاف ہو جائیں گے کچھ باقی رہیں گے. سب کو معاف تو کروانا پڑے گا, فردن فردن بھی جن کی حق تلفی کی ہو. میرا خیال ہے یہ ڈیٹیل اگر جو اعتراض کرنے والوں تک پہنچے گی نا تو شاید پھر ہی اپنا قلم روک لیں گے اور زبان بھی بند کر دیں گے کہ یار ان کو کرنے دو, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. کسی طرح بھی آپس میں محبتیں ہی بڑھیں گی, معافی مانگنے سے کوئی دشمنیاں نہیں بڑھیں گی. اچھا اب یہ کہ مغرب, یعنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب یہ کہ شب برات اس طرح برسوں سے مناتے آ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کوشش کر کے مسجد میں با جماعت ادا کر کے پھر وہیں رہنا, مسجد سے باہر نہ جانا, کہ عمل نامے تبدیل ہو رہے تو آخری وقت ہمارا مسجد کے اندر ایک نیکی میں شمار ہو جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ. پھر ہمارے کچھ فضان مدینہ میں یہ ترکیب ہوتی ہے, کچھ درس وغیرہ ہوتا ہے, کچھ دعا ہوتی ہے, اس طرح کچھ ترکیب ہوتی ہے, عصر غروب آفتاب سے پہلے کچھ نہ کچھ درس وغیرہ اور معافی کا اعلان اور یہ سب ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد مغرب آ گئی, فرضوں کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کئی جگہ یہ پڑھے جاتے ہوں گے. آپ بولو کس حدیث میں ہے, تو حدیث میں نہیں کہتا کہ 6 نفل حدیث میں لکھے ہیں, لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ کسی حدیث میں ان 6 نفل پڑھنے کا منع نہیں ہے, یہ میں نے نہیں پڑھا. تو جو منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے. اس میں خامخواہ لوگوں کو مسجدوں سے روکنا کہ یہ ثابت نہیں ہے وہ نفل ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے, تو تمہارا سیر و تفریح کرنا ثابت ہے, تمہارا ہلّا گلا کرنا ثابت ہے, تمہارا مٹھائیاں اور اچھی اچھی ڈشیں کھانا یہ سب ثابت ہے کیا؟ تمہارے نفس کے پاس ثابت ہوگا سمجھے؟ تو یہ سب کر لیتے ہو اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں شب برات میں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ 6 نفل کہاں سے لے آئے؟ تو یہ بزرگوں سے ثابت ہے, بزرگان دین یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں الحمدللہ. تو کسی بھی کام کے یہ اصول یاد رکھ لیں, ہر وہ کام جسے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے, یہ بالکل مسلمہ اصول ہے. یہ کوئی وجہ نہ ہو اس کے ناجائز ہونے کی تو وہ جائز ہوتا ہے. اس کو روکا نہ جائے. تو فرضوں کے بعد ہمارے یہاں چھ نفل کی ترکیب ہوتی ہے. دو نفل کی نیت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. پھر دو نفلیں ہوتی ہیں کہ ان میں ہاں دو نفلے کے بعد وہ یاسین شریف 21 بار قل ھو اللہ اور یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف پڑھی کر سنائی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں, اور جب پڑھی جائے تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے, اپنی نہیں پڑھنی چاہیے. 21 مرتبہ قل ھو اللہ آہستہ آہستہ اتنی آواز سے خود سن سکیں, دوسروں کو آواز نہیں جائے, یہ آپ پڑھ لیں خود. پھر دو رکعت اور پڑھی جائے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. دو رکعت اور پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ پاک طویل عمر عافیت والی نصیب کرے, لمبی عمر عافیت والی سلامتی والی نصیب کرے. یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں آقا کا مہینہ. یہ رسالہ کوئی طویل رسالہ نہیں ہے, صرف 32 پیج ہیں اس کے, 32 پیجز. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. تو اس میں نفلوں کے طریقے لکھے ہیں. تو ہر دو رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھ کے سناتے ہیں ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد شعبان کی دعا ہے, دعائے نصف شعبان, یعنی 15ویں رات کی شعبان کی یہ دعا پڑھ کے سنائی جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ دعا ہوتی ہے اور سورۃ الملک پڑھ کے سنائی جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں چونکہ وہ ایک روزوں کا ماحول تو ہے, دعوت اسلامی میں بکثرت روزوں کا ماحول ہے, لاکھوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, یہ کہہ سکتے ہیں. بے شمار نیتیں تو ساتھ ساتھ روزوں کی اور آئی بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کو موقع کی مناسبت سے یہاں اسکرین پر بتائی بھی جائیں گی. تو شب بارہ 14 شعبان کا روزہ اور 15 کا روزہ, یہ آخری دن بھی روزہ پہلا دن بھی روزہ عمال نامے کا, یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. یہ الحمدللہ یہ ایک اچھا تصور ہے, یہ ہوتا ہے. اسلامی بہنیں بھی رکھتی ہیں, اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں, نہ رکھنے والے نہیں بھی رکھتے. تو ہمارے یہاں افطاری بھی دی جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت, ان کو کیلا پانی اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. پھر جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے, مغرب کی نماز نفلیں پڑھنے کے بعد وہ کھانا کھاتے ہیں. پھر عشاء کی نماز بعض اوقات کچھ وہاں وقت پر اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے عشاء کی جماعت ہوگی, تو کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعض اوقات لیٹ بھی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ کھا کر نماز میں شریک ہو سکیں. تو یوں پھر یہ کہ عشاء کے بعد پھر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے شورا کے نگران حاجی عمران انشاءاللہ الکریم بیان فرمائیں گے, تو بیان بھی سنیے گا انشاءاللہ. اس میں پھر کلام بھی پڑھے جائیں گے, نعتیں بھی پڑھے جائیں گے, اور اب کتنے بجے تک یہ سلسلہ رہے گا. پھر سحری کی بھی ترکیب ہوگی. اب یہ کتنے بجے تک سلسلہ رہے گا وہ ہمارے حاجی امین اعلان کریں گے, مجھے یہ نہیں پتا کتنے بجے تک یہ رہے گا. ویسے رات جاگنے والی ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کرے, پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے, سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑانے کی رات نہیں ہے. یہ اس سے تو اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. پٹاخے شب برات میں پھوڑتے ہیں, خاص کر جو شب برات میں پھوڑی جاتی ہے, گناہ کا کام ہے, اسراف ہے, فضول ہے, اس کا معمول بنا ہوا ہے بچپن سے. یعنی بچپن میں ہم اس کا شب برات کو پھٹاکڑا عید کہا جاتا تھا, بچپن میں ہم سنتے تھے پھٹاکڑا عید, نہ پھٹاکیا عید یا پھٹاکڑا عید, نہ پٹاخے پھوڑنے کی عید, نعوذ باللہ. مردہ عید بھی بولتے تھے بچپن میں سنتے تھے ہم, تو یہ نہ مردوں کی عید ہے نہ اب مردوں کی عید. اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ شب برات میں ثواب عیسیٰ علیہ السلام بہت ہوتا ہے, دھوم دھام سے عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے, قبرستان جاتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کو خوشیاں حاصل ہوتی ہوں, اس نسبت سے کوئی مردہ عید کہتا ہو. لیکن یہ کہ سلجھے ہوئے لوگ یا علماء اس کو مردہ عید نہیں بولتے, تو ہم بھی نہیں بولیں گے. جو اس کا نام ہے شب برات پر یہ برات منے چھٹکارا, شب رات ہے چھٹکارے کی رات, یہ آگ سے چھٹکارے کی رات ہے, عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے, مصائب مصیبتوں سے چھٹکارے کی رات ہے. تو اس کو چھٹکارے کی رات ہے, اس میں آگ برسانا اور پٹاخے اڑانا اور یہ مطلب دھڑا دھڑ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو تکلیف, کوئی بےچارہ عبادت کر رہا ہو اس کو پریشانی, کوئی نماز پڑھتا ہو نفل پڑھتا ہو رکعتیں بھی بھول جائے, دڑوم کر کے آواز آتی ہے. کئی لوگ اس میں بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں, یہ گھروں میں پٹاخے بناتے ہیں وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں اور لاشوں کے چچڑے اڑ جاتے ہیں بعض اوقات. یہ کئی بار واقعات ہوئے ہیں. قانونی پاکستان میں تو قانونی بھی پابندی ہے پٹاخوں کی, اور میرا خیال ہے پاک کو ہند کے علاوہ کہیں اور پٹاخے پھوڑنے کا شب برات میں رواج بھی سنا نہیں ہے میں نے, اللہ بہتر جانے. تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں پابندی ہے یہ مجھے پتا ہے, لیکن بس پابندی ہے, مطلب بہت ساری پابندی ہیں, ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے. ہو سب کچھ رہا ہوتا ہے واقعی, اگر قانون حرکت میں آ جائے تو یہ جتنے بھی غیر قانونی پٹاخے کے کارخانے گھروں میں کھلے ہیں سب بند ہو جائیں. اللہ کرے وہ قانون نبھانے والے حرکت میں آ جائیں. اب کچھ بےچارے صحیح ہوتے بھی ہیں کہ نبھانا چاہتے ہیں لیکن رشوت خور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, ان کے خلاف یونین بنا کر بےچارے کو اس کو آگے وجے کر دیتے ہوں گے. ہے بہت مطلب برائیاں ہمارا, بس وہ ہمارے ڈیرا ڈال کے آ پڑی ہیں, آگے ہوا جس کو بولتے ہیں بگڑا ہوا ہے. اللہ عافیت نصیب فرمائے. 15 کو بھی روزہ رکھنا ہے, 14 کو بھی اور 15 کو بھی روزہ رکھنا ہے, یہ خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی
قبرستان کے آداب میں پہلے عرض کر چکا.
ماشاء اللہ آج مختلف مقامات پہ یوں تو اسلام بھائی جمع ہیں. چھانگا مانگا لاہور میں حاجی آفور بھی کثیر اسلام بھائی کے ساتھ جمع ہے, اور ابھی ایک اچھی توجہ دلائی آپ کی زبان سے بھی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ 13, 14, 15 اگر جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تو ایام 20 کے روزوں کا بھی ایک ثواب حاصل ہو سکتا ہے. کہ جمعرات 13 ہے, جمعہ 14 ہے اور ہفتہ 15 ہے, تو یوں بھی اگر یہ فضیلت حاصل کریں تو یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے.
سبحان اللہ. اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے, جو میرا جمعہ کا روزہ ملا ہے اس کی فضیلت, جس نے جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اسے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اور وہ ایام یعنی اپنی مقدار میں وہ 10 دن ایام دنیا کی طرح نہیں ہیں. یہ حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 393, حدیث نمبر 3862, فتح اور عزویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 653 پر ہے. روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شمبا یا شمبا یعنی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو, مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. یوں 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہماری طرف سے ترغیب تو ہے کہ شعبان شریف میں ڈیلی 700 درود شریف پڑھے جائیں. یہ ہماری ایک ترکیب تھی جس کی ابھی فضیلت میں نے بیان کی بھی تھی. 700 درود شریف روزانہ, کم از کم 7 روزے پورے شعبان میں ڈیلی, اور یا 7 روزے رکھے تو ممتاز, اور 4 روزے رکھے تو بہتر, اور 2 روزے رکھے کم از کم تو مناسب. یہ بھی اعلان ہوا ہے ہمارے یہاں, اور ماشاء اللہ عاشقان رسول اپنی نیتیں بھیجی بھی ہیں, جنہوں نے نہیں بھیجی اب تک بھیج دیں کہ پورے مہینے میں آپ 7 روزے رکھنے ہیں تو یہ بتا دیں, ورنہ 4 یا 2 رکھنے ہیں تو یہ بتا دیں. 2 تو عام طور پہ 14-15 شعبان تو صحیح کہتا ہوں, لاکھوں لاکھ ہمارے یہاں عاشقان رسول رکھتے ہیں روزے. یہ ہمارا جو معمول ہے نا دعوت اسلامی سے پہلے کا, دعوت اسلامی سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ارد گرد ماحول تو تھا دعوت اسلامی کے پہلے بھی, تو ہمارے ہم لوگ روزے رکھتے تھے, 14-15 کی ترغیب دیتے تھے اور اسلامی بھائی رکھتے تھے روزے. اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی لیکن رکھتے تھے. یس نوافل کا تو جو 6 نفلیں پڑھنے کا معمول تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تب سے دیکھا ہے. وہاں بادامی مسجد ہمارے قریب گاؤں گلی میں ہم رہتے تھے نا, میں 6 مہینے کی عمر تھی جب سے رہتا تھا وہاں, لیکن 6 مہینے کی عمر سے دیکھتا نہیں تھا, اور شعور نہیں تھا. جب سے ہوش آیا شعور آیا سمجھ آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں 6 نفلیں پڑھتے تھے, اور مسجد میں مسجد اوپر تک بھر جاتی تھی شب برات میں مغرب کی نماز میں. کئی منزلیں اس کی, 3-4 منزلیں تھی, وہ ساری منزلیں بھر جاتی تھی اور یقین مانے کہ رونق بھی رونق والی ہو جاتی تھی، اتنی رونق ہوتی تھی. بعض لوگ پھر بھی کڑکڑ تو کرتے ہیں نا، یہ کس سے ثابت ہے اس سے ثابت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آگے جھکتے ہیں یار، کبھی بولتے ہیں صلوات و سلام کیوں پڑھتے ہو، کبھی بولتے ہیں اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو، کبھی بولتے ہیں کہ جنت سے پہلے جنت دعا کس نے کی تھی، کیا بولتے ہوتے لوگ، تو کبھی بولتے قبر سے تدفین کے بعد اذان کیوں دیتے ہو، تو کبھی بولتے کہ شعبان میں نفلے کیوں پڑھتے ہو، تو کیا کریں، چپلیں مارے کسی کو، شیطان کو چپلیں ماریں گے جا کر انشاءاللہ، جب حج کریں گے تو چپلیں ہی ماریں گے، کنکر ماریں گے، سمجھے؟ تو ہم کو شیطان کا رول کوئی ادا نہ کرے، ہم کو عبادت کرنے دیا جائے. جس کام سے شریعت نے ہمیں نہیں روکا، اور کون روکنے والا ہے، کوئی کیوں روکتا ہے، کائے کو روکتا ہے. درست ہی تو انشاءاللہ مرتے مرتے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اذان سے پہلے پڑھ لیا تو کیا حرج ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے درود شریف کہاں پڑھا تھا، تو حضرت بلال نے اذان لاؤڈ اسپیکر پر کہاں دی تھی؟ آپ لاؤڈ اسپیکر حضرت بلال کا ثابت کر دیں جس پر آپ سب اذان دے رہے ہیں، تو ہم درود شریف ثابت کریں گے. ایک سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں، تو یعنی کہ جو اپنی سمجھ میں آتا ہے وہ آپ میٹھا میٹھا پپ، درود شریف اس سے بھی میٹھا ہے، شہد سے بھی میٹھا ہے. یا الحمدللہ ہمارا عزم اس کو قبول کر رہا ہے، اور مرتے مرتے بھی انشاءاللہ درست پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر دم صلی اللہ کا ورد ہوگا انشاءاللہ. یہ عاشقان رسول کے واقعات بھی ہیں جو ماشاءاللہ آخری وقت کلمہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں الحمدللہ. بلکہ مولانا جمیل الرحمان صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ نے تو بڑی پیاری بات کہہ دی کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. عاشق کا تو اعلان ہے کہ میں تو مرنے کے بعد ہی درود شریف پڑھوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جہنم کی سردی سے محفوظ فرمائے
آمین.
انشاءاللہ مدینہ مذاکرے میں شرکت کی نیت ہے، اور مدینہ مذاکرے سے اسٹارٹ ہو گئے، ہم گاڑی میں آنا چاہ رہے تھے مگر راستے جام ہو گئے تو تاخیر ہو گئی ہے، ہم انشاءاللہ شریک ہوں گے.
ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا،
سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ کہیں گرمی استنبول ترکی میں برف باری کا منظر ہم نے، یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی ابھی کا یہ بتا رہے ہیں کچھ دیر کا،
جی جی
یہ ہو رہی ہے،
جی جی
اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. تو یہ کوئی سوال بھی کیا انہوں نے، صرف یہ اطلاع دی،
جی اطلاع دی کہ وہ آج وہاں پر بھی اسلام میں جمع ہو کر جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور ان کو دکھایا بھی جاتا ہے.
اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اے بڑی یعنی آزمائش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جلدی یہ بن جائے تو ہم کہیں مطلب پناہ گاہ میں پہنچے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الرحمن الرحیم. اس چیز کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. کیا ہے یہ؟ جی جی یہ جھاڑو ہے اور اس کا کام صفائی کرنا بھی ہے اور دھلائی کرنا بھی ہے. اچھا روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت تو سب کو ہی معلوم ہے. اس سے روز صفائی کی جاتی ہے اور بچوں کو اس کو دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہے. جی جی اس سے کبھی کبھی دھلائی بھی کی جاتی ہے اور صفائی کے ساتھ کبھی کبھی دھلائی بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ جھاڑو کا لینے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کچھ افراد میں اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا مشہور ہے کہ اگر کسی کو جھاڑو سے دھلائی کی جائے, یعنی جھاڑو کسی کو ماری جائے, کسی شخص کو سیدھی مارے الٹی مارے, تو اس شخص کو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہے, یعنی اس کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح تو موٹے افراد کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. ایک خاص طور پر ایک جھاڑو رکھ لیں گھر میں اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, روزانہ جھاڑو سے دھلائی کرائیں اور وزن گھٹائیں. جانتے ہیں امیر اہل سنت سے کہ کسی کو جھاڑو ماری جائے تو کیا واقعی سوکھے کا مرض یعنی جسم سوکھ جاتا ہے؟ بتائیے گا پلیز, کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
جھاڑو ہے تو صفائی کے لیے, دھلائی کے لیے خریدی نہیں جاتی. کبھی غصہ آ جاتا ہے تو وہ پھول ہاتھ میں آتے ہیں اور اس کا ہینڈل جو ہے وہ دھلائی کا کام کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس دھلائی والے ہینڈل کا فریکچر ہو جاتا ہوگا, جب اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی تو پھر وہ ڈسٹ بن کی زینت بنتا ہوگا. یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا نا جھاڑو, یہ پھول جھاڑو اس کا نام ہی پھول ہے, پھول نازک ہوتا ہے. تاہم کسی کو مارنے سے یہ دھلائی تو زمانے سے چل رہی ہے اس کے ذریعے, لیکن یہ کہ سوکھائی آج تک نہیں دیکھی کیسے کوئی بندہ سوکھتا بھی ہو. تو یہ مطلب ویسے ہی وہ کسی نے چلائی ہوئی ہے کہ وہ اس سے سوکھا کا مرض ہو جاتا ہے. مرض تو برا ہے نا, مرض کے ذریعے کسی وزن دار شخص کا دبلا ہونا یہ تو مضر ہے, نقصان ہے. ڈائٹنگ کرے جو اصول ہے اس کے مطابق, اپنا وزن کم کرے تو یہ مفید ہے, بیماری سے مفید نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آج ماشاءاللہ ہمارے دار المدینہ کیمپسز کی بھی حاضری کا جو ہفتہ وار انہوں نے مجلس سے طے کیا ہے, تو ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ لاہور میں بھی ماشاءاللہ ہمارے دار المدینہ کے کیمپس کے طلباء اور سرپرست بھی جمع ہے, اور یہاں پر بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ یہ پوسٹر پلے کارڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں فیضان مدینہ.
سبحان اللہ, دعا بچے سے سنتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ صلوا صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ بڑے بچوں کی تعداد نظر آ رہی ہے.
یہ ماشاءاللہ ہمارے دار المدینہ گلشن کیمپس اور کلفٹن کراچی میں جو ہے وہ کلفٹن کیمپس کے طلبہ اور سرپرست ہیں, اور یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے لیے دعائیں بھی لکھی ہیں, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. اور اسی طرح دار المدینہ تاج باغ کیمپس لاہور, اس میں بھی ہمارے جمع ہے ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی بھی نعرے لکھے ہیں ماشاء اللہ.
سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچوں کو اگرچہ سارا نہیں سمجھ میں آتا لیکن کچھ 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 ان کو بھی سمجھ میں آتا ہوتا ہے, اور اس طرح ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہم ہماری لائن یہ ہے, ہمارا فیلڈ یہ ہے. تو اگر یہ ہر ہفتے تو نہیں آ سکتے, باری باری بھلے آتے ہیں, لیکن اگر ان کے جو گھر کے افراد ہیں نا ان کو مدنی چینل کے آگے بٹھانے کی ترکیب رکھیں کسی طرح بھی ان کے حوصلہ افزائی کر کے کچھ لین دین کر کے ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں تو انشاءاللہ اس طرح ان کا ذہن پکا بن جائے گا. جب یہ بڑے ہوں گے نا تو یہ بہت مضبوط با عمل مسلمان ہو کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ. عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی, بڑوں نے کو بھی پتا نہیں تھا, آج بچے بچے کی زبان پر ہمارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پھر یہ کہ آخری نبی والے جو نعرے ہیں یہ بھی ہمارے بچے جانتے ہوتے ہیں, محمد مصطفیٰ سب سے
آخری نبی,
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی,
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بچے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ماحول دینی ماحول کے ساتھ مرتے رہیں گے, اس کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے, ورنہ پھر یہ کہ ماحول ویسے تو بہت خراب ہے. انشاءاللہ یہ کہ ہمارے یہ بچے جو ہے نا دار المدینہ کے بچے, مدرسۃ المدینہ کے بچے, تو یہ اللہ کرے گا تو بہت اچھے مسلمان ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ اللہ کرے کہ اور ہمارا بڑے اور دیگر جو ادارے ہیں جو اپنی اسکول وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں, میں تو ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی مدنی چینل دکھانے کی ترکیب کریں, اور جو قریب ہیں جیسے مثلا کراچی والے ہیں تو کراچی والے فضائے مدینہ میں لے آئیں, اس طرح دیگر شہروں میں جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے دیکھے جاتے ہیں وہاں اپنے طلبا کو ان کے سرپرستوں کو لے کر ٹیچرز وغیرہ اگر آئیں گے نا ان آپ سب کو سیکھنے کو ملے گا, اور انشاءاللہ بچوں کا مذہب جو ہے نا دینی ذہن بنے گا انشاءاللہ. اس کے یعنی نو سائڈ ایفیکٹ, بس انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے.
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ہماری مجلس سے دار المدینہ نے بڑی اچھی کوشش شروع کی ہے, اور کراچی میں تو ہر ہفتے ایک کیمپس میں اسٹوڈینٹس بھی آ رہے ہیں اور ان کے سرپرست بھی آ رہے ہیں, اور اس طرح پوسٹر بھی بنائے. تو آج الحمدللہ لاہور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. اب آپ کا پیغام ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب جب جہاں جہاں بھی اس طرح سے گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم یہ ضرور اپنے یہاں طلبا کو اسٹوڈینٹس کو اور ان کے ٹیچرز کو جمع کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ یہ دیگر اسکولوں سے بھی اگر رابطے کر کے مجلس رابطہ ہماری اگر ذہن بنائے نا کہ دار المدینہ کے بچے آتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو لائیں,
کیا بات,
تو یہ لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی ادارے سارے کے سارے دین کے خلاف ہو گئے, ایسا تھوڑی ہے. اگر مسلمانوں کے ادارے ہیں تو انشاءاللہ جو مسلمانوں کے ادارے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی بات کو پسند کریں گے, اس طرح ان کے بچے بھی نمازی بنیں گے, اخلاق بھی درست ہوں گے ان کے انشاءاللہ. فائدہ ہے, سائڈ افیکٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اور یہ الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی اعلان ہوا تھا تو ہمارے ذمہ دار نے بھیجا ہے کہ داخلے جو ہے وہ ہمارے دار المدینہ میں ملک بھر میں جہاں جہاں ان کے کیمپسز ہیں اس میں دار المدینہ میں بھی داخلے جاری ہیں, اور انہی کا جو ایک اور سلسلہ فیضان اسکول سسٹم تو ان کے داخلے بھی جاری ہیں الحمدللہ. فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں بھی جو ہے وہ داخلے جاری ہیں.
کلیم رضا تاریخ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماہ شعبان المعظم ہے, ماہ درود و سلام ہے, اگر اس میں کوئی شخص روزانہ 700 مرتبہ درود پاک اس انداز سے پڑھنا چاہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 150 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو کیا اس طرح پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے؟ مزید یہ کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے 200,000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے جو آپ کی ملک کرتے ہیں, آپ اسے قبول فرما لیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ پورے مہینے پڑھنے والے کو فضیلت حاصل ہوگی یا ایک دن بھی اگر پڑھ لے گا تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟
اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ ہوئے اور آل رسول ہیں اور بہت مشہور بزرگ ہیں. ان کا یہ فرمان جو ہے القول البدیع میں لکھا ہے. القول البدیع یہ درود شریف کے فضائل کے تعلق سے بہت اچھی کتاب ہے اور جنہوں نے لکھی یہ بھی امام حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے یہ ان کی یہ روایت لکھی ہے کہ روز کے شعبان میں 100 درود شریف پڑھے اس کی فضیلت. تو اب یہ لکھا یہ روزانہ کا ہے کہ جو روزانہ پڑھے اس کے لیے. اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے کوئی شرح اس کی پڑھی نہیں ہے کہ اب روزانہ لکھا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے پہلے سوال کیا کہ 150 ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو یوں 750 ہو جائیں گے, اچھی بات ہے. تو اس کو تو یہ فضیلت حاصل ہونا سمجھ میں آتا ہے. ایک نشست میں پڑھنے کا تو روایت میں نے جو پڑھی اس میں یہ نہیں ہے, باقی وہ پورے مہینے کا لکھا ہوا ہے کہ جو شعبان میں روزانہ. تو بہرحال یہ کہ اگر روز نہیں پڑھ پایا, ناغا ہو گیا, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, کبھی کم رہ گئے, تو بھی درود شریف پڑھنے کے تو اپنے فضائل تو کہیں نہیں جاتے. دیکھو روزانہ 700 برا, جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. یہ پرانی کتاب ہے, صدیوں پرانی عربی کتاب ہے. مجھے یہ پتا نہیں اس کا اردو ترجمہ ہوا یا کیا, تو اس کے حوالے سے کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہوتی اس طرح کی. تو یہ روزانہ کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
روزہ رکھوال تحریر جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ عزوجل 18, 19, 20 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار اور 25, 26, 27 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار روزہ رکھوال تحریر پر عمل کرتے ہوئے تین دن کے مدنی قافلے اللہ پاک کی راہ میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم. ان مدنی قافلوں میں جو عاشقان رسول سفر کریں گے وہ انشاءاللہ عزوجل وہ ان ایریاز میں جا کر جہاں مدنی قافلوں کا سفر ہوگا ان میں وہاں فرض روزے رکھنے کی دعوت اور نماز کی دعوت پیش کی جائے گی, اس کی بڑی حاجت ہے. تمام عاشقان رسول ان مدنی قافلوں میں ضرور با ضرور سفر کریں اور روزہ رکھواؤ تحریک میں شامل ہو جائیں. پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی کچھ ترغیب ارشاد فرما دیں.
ماشاء اللہ, یہ روزہ رکھو تحریک نہیں ہے, روزہ رکھواؤ تحریک ہے. کہ کہیں ایسا نہ سمجھے گا پھر شعبان کے مہینے میں جو سفر ہو تو ہم کو تینوں دن روزے رکھنے پڑیں گے. آپ روزے نہ نہیں رکھنا پہلے, ٹھیک ہے نا. رمضان کے روزے رکھواؤ تحریک ہے. اس میں ضرور شریکوں کے ایک تعداد ہے بدقسمتی سے اب مسلمانوں کی, شاید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے. ایسے ایسے پورے پورے علاقے پائے جاتے ہیں شاید کراچی میں بھی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں رمضان نہیں ہے, لوگ کھا پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں. یہ معاذ اللہ ہو رہا ہے. اسی طرح اندر چلے جاؤ دیہاتوں وغیرہ میں تو وہاں بھی ایسے دیہات وغیرہ کئی ہوتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں پتا ہے, جیسے کہ رمضان ہی نہیں ہے, وہ سارا وہی ایز اٹ از ہو رہا ہے جو سارا سال ہوتا ہے. روزہ نہیں رکھتے لوگ, تصور بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے. تو وہاں جا کر روزے کے فضائل بیان کرنے ہیں. اور ایک پرچے بھی تو چھاپے ہیں نا مکتبۃ المدینہ نے, جو روزہ نہیں رکھتے رمضان شریف کا, احترام نہیں کرتے رمضان شریف کا, ان کے اس میں عذابات لکھے ہوئے, مختصر سا پرچہ ایک. تو وہ پرچے بھی وہاں مکتبۃ المدینہ سے لیں، بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، بہت 100-125 روپے کے سینکڑا ہوں گے، 101 روپے کا ایک پڑے گا شاید، پہلے تو غالباً یہی تھا دام، تو یہ بانٹے. اچھا مدنی قافلے میں جا کر یہ بانٹے ضروری نہیں ہے، یہ ہر جگہ بانٹے آپ، اور مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں، تو انشاءاللہ آپ سفر کر کے جا کے لوگوں کو سمجھائیں گے نا تو اس سے فرق پڑے گا، سمجھانے سے فرق پڑتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ لوگ روزے رکھیں گے. دیکھو نماز کا کس کو نہیں پتا تھا کہ فرض ہے، آج دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے ہے، لاکھوں لاکھ نمازی بن گئے نا، وہ جو بے نمازی تھے، حالانکہ پہلے بھی پتا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں، تو کیا سمجھایا گیا نا ان کو. تو اسی طرح انشاءاللہ روزوں کا بھی آپ سمجھائیں گے، اور روزے بھی آپ کو ایسے ملیں گے، یعنی تاثرات بھی چلتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نے تو پہلی بار رمضان میں روزے رکھے ہیں، پہلے نہیں رکھتے تھے، اب یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ یہاں آ کر ہم نے روزے رکھے. تو یوں مطلب یہ کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، ضرور ان مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ماشاءاللہ ہماری مدنی قافلہ مجلس کی طرف سے روزہ رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم،
انشاءاللہ. ماشاءاللہ روزہ رکھواؤ تحریک، اٹھارہ انیس بیس جمعہ ہفتہ اتوار، 18-19-20 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار، اور 25-26-27 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 2022 اسی سال، اور یہ شعبان کے مہینے میں یہ تاریخیں آ رہی ہیں. تو یہ تین دن کے مدنی قافلے ان دنوں میں سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ جا کے ان کا یہ ہدف ہے کہ ایسے ایسے مقامات پر جائیں گے اور وہاں جا کر اسلامی بھائیوں کو مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ پاک ان دونوں قافلوں میں جو سفر کرے، یا کم از کم ایک تین دن کے قافلے میں سفر کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جس کے ذریعے ہم کو رمضان شریف کی پہچان ہوئی، یعنی ان کی خواب میں زیارت ہو جائے، ارے کاش برے خاتمے سے یہ بچ جائے، اور جو اس میں جائے اس کے ایمان پر مہر لگ جائے کہ اب شیطان اس کا ایمان کبھی بھی نہیں چھینے گا. یا اللہ پاک یہ دعائیں ان مدنی میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی قبول فرما جو کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروانے کی کامیابی حاصل کرے، میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. دونوں قافلوں میں سفر کرے یا ایک میں بھی کرے تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ حکمت عملی آپ کی اچھی رہی. اب مجھے تاریخیں یاد نہیں تھی، اب میں بولا اب کیسے میں دعا کا اور ترکیب کرتے ہیں نا، تو ماشاءاللہ آپ نے خود ہی چلوا دی، دعا کی ترکیب ہوگی نا، الحمدللہ. اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ذرا مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے اور اس سے مائل ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، آپ کو حدیثوں میں سے ملیں گے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے سنے اور دوسرے کو پہنچا دے، اس طرح کی روایتیں ہیں، مطلب وہ ایسے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی روایتیں جن میں دعائیں دی ہیں کہ یہ عمل کرے تو اس کے لیے یہ دعا، وہ عمل کرے تو اس کے لیے یہ دعا. تو ہمارے یہاں بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم بھی دعائیں دیتے ہیں، یہ ایک ترغیب ہے نا کہ اس ماں نے کوئی دعا کئی شوق میں چلا جائے اس نظم کی وجہ سے، پر نیت ثواب کے لیے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال عرض یہ ہے کہ گردے میں پتھری کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
اول آخر درود شریف، اعوذ و بسم اللہ پڑھ کر سورہ علم نشرح ایک مرتبہ، اس کے بعد مزید چھ مرتبہ علم نشرح پڑھنی ہے، تو ہر علم نشرح پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو اس طرح انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد دم کر دیں گردوں پر تو گردوں کی پتھری انشاءاللہ نکل جائے گی. یہ روز عمل کرتے رہیں جب تک شفا نہ ملے. ان اول آخر درود شریف ایک ایک بار، اور سات بار سورہ علم نشرح، ہر سورہ علم نشرح شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. پڑھ کے یہ دم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم گردے کی پتھری یا گردوں کی پتھری نکل جائے گی. گردوں پر یوں جھک کے دم کر دیں. کوئی اور بھی پڑھ کے دم کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. مریض جان کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کو کسی بھی ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے میں، اس ویک میں جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان غزالی منقول ہے، بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائی نزعہ یعنی روح نکلتے وقت کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ مریض طبیب بن گیا پڑھ یا سن لے، اسے گناہوں کی بیماری سے شفا دے، جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ رسالہ الحمدللہ ہمارے نگران پاک کے ہاتھوں میں نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا ایک انداز ہے. جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ اس رسالے کو تقسیم کیا جائے. اور بڑا پیارا عمل امیر علیہ سنت نے اس کا یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جمعرات کو بھی اجتماع میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سیٹرڈے کون سا رسالہ ہوگا، تو جمعہ کی نماز میں بھی اگر اس رسالے کو تقسیم کیا جائے، الحمدللہ بہت ساری معلومات حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ رسالے ہم جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. تو ہفتہ وار یہ رسالہ پڑھنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ 40 لاکھ اس کی کارکردگی جو ہے وہ جمع کر. تو پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا اس کی کارکردگی جو ہمیں موصول ہوئی ہے، رسالہ تھا فیضان امام شافعی رحمت اللہ علیہ. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی پڑھنے سننے والوں کی تعداد 17,09,111، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,37,009، اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,59,636، اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,64,544. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں ملی ہے 28,70,300، اور یاد رہے 40 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں تھوڑی کارکردگی دینے میں اگر اپنے سلسلے کو مضبوط بنائے، اور انشاءاللہ الکریم ہم ضرور اس ٹارگٹ کو بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ یہ چھانگا مانگا میں بھی ہمارے رکن شورا کی ترکیب بنی ہے، اور یہ اسلام کے ہاتھوں میں ہمیں رسالے بھی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین سے سوالات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور درست جوابات دینے والوں کو میں قرآن دازی بھی ہوتی ہے. سوال نمبر 1 جو پچھلے سوالات ہوئے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور سینہ مبارک کس کے مشابہ یعنی ملتا جلتا تھا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ یعنی ملتا جلتا تھا. سوال نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سوال نمبر 3، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بتائیے. جواب، 56 سال 5 5 مہینے اور 5 5 دن یعنی 56 سال 5 ماہ اور 5 دن یہ آپ کی عمر مبارک تھی. درود جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت معین الدین اتاریہ کراچی، بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد، عبد الرحمن ممتاز ملتان شریف، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالہ، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو، بنت اقبال اتاریہ پاکپتن شریف، بنت محمد جان کوئٹہ. ٹوٹل جو ہمیں ملے نام ان میں ہم نے جو قرآن دازی کی ہے اس میں جو ہمیں کامیاب ہونے والے کا نام جو ملا ہے وہ ہے رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. مزید جو سوال ہم کر رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیا جائے اور یہ سوالات جو ہے وہ آپ نیکسٹ مدنی مذاکرے میں آپ اذان عشاء تک بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1: قیامت کے دن سب سے پہلے کس گناہ کے متعلق سوال ہوگا؟ سوال نمبر 2: حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں تبا یا تبا تابعی؟ سوال نمبر 3: جمعرات اور جمعہ کا روزہ کتنے ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے؟ یہ 3 کوشچنز ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی ترکیب بنا. الحمدللہ نفل روزہ رکھنے کی تحریک جاری ہے اور ماشاء اللہ الکریم اس کی بھی بہاریں ہیں اور ہمیں جو کارکردگی ملی 12 مارچ 2022 8 شعبان المعظم تک 7 روزے رکھنے کی جو نیتیں ملی 22,835 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 17,106. 4 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں میں 32,654، اسلامی بہنوں میں 15,114. 2 روزے رکھنے کی نیتیں 1,30,581 اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے اور اسلامی بہنوں کی تعداد 28,679. ٹوٹل روزے جو اب تک رکھنے کی نیتیں ہمیں ملی ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,86,070 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 60,899. ٹوٹل 2,46,969. تو ماہ شعبان المعظم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
مدنی مذاکرہ